نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 17ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے 17ویں پارے کے اندر بھی دو سورتیں ہیں سورت الانبیاء اور اس کے بعد پھر سورت الحج ہے تو پہلی جو سورت ہے یہ بھی آپ اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں یہ مکی سورتیں ہیں ساری اور مکی سورتوں میں یہ بھی مکی سورت ہے اور مکہ کے جو تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے مکی دور ہے اس کی جو تیسرا حصہ ہے جو نو جس کے اندر 9 ہجری 10 ہجری کا عرصہ نبوی کا شامل ہے یہ ہجری تو بعد میں ہجرت سے پہلے کا ہے یہ نبوی ہے جب نبوت کو 9واں یا 10واں سال تھا تو اس وقت یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی انبیاء اس کے نام کے سے جو اس کے نام سے ہے کہ اس میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا قریباً 18 کے قریب انبیاء علیہ السلام ہیں جن کا ذکر ہوا ہے اس سورت کے اندر اور ان کا تذکرہ پھر جو ہے اور ان کی مجموعی حیثیت جو ہے اور پھر دعوت ان کی اور ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ توحید کی دعوت دینے والے تھے ایک ہی طرح کی جو ہے یہ سب دعوت لوگوں کو پہنچانے والے تھے پھر اس صورت میں یعنی مکی صورت ہے تو دیگر مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی عقائد کے اوپر جو خاص طور پر تینوں عقائد عقید توحید اور عقید رسالت اور آخرت پر زور دیا گیا ہے اور اس عرصے کے اندر بھی یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اس کے اندر بھی وہ کشمکش جو اس وقت جاری تھی جو ان عقائد کی بنیاد کے اوپر اور ان کے جو عقائد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات جو پیش کر رہی تھی ان کے رد عمل کے طور پر کفار مکہ اور آپ کے درمیان میں جو ایک کشاکش اور نظر اس وقت جو برپا تھی وہ یہاں پہ دیکھی جا سکتی ہے اس زمن میں پھر جتنے بھی اعتراضات کیے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر تو ان تمام اعتراضات کا ذکر بھی ہے یہاں پہ اور ان کا جواب بھی دیا گیا ہے پھر آپ کی مخالفانہ چالیں چلنے والوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تم برے نتائج کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاؤ اور اس دنیا کے لیے کہ زوال کی جو ہے وہ جو نعمت ہے وہ آپ جو ہے آپ تصویر کشی کی گئی ہے شروع کے اندر ہی کہ جتنی بھی دنیا جو اس وقت یہ دنیا کے اندر یہ دنیا پہ اس وقت جس طریقے سے سلسلہ یہ زندگی کا چل رہا ہے یہ بہت قریب اس کو لپیٹ دیا جانے والا ہے اور اس وقت پھر حساب کا دن آ پہنچے گا اور لوگ پھر ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی یہ کس طرح سے ایک لوگوں کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ بہت جلد جو ہے تمہارے حساب کا دینے والا اور دراصل جس کی موت کا دن آ گیا ہے تو اس کا تو پھر سلسلہ اعمال ختم ہو گیا ہے اور گویا اس کے لیے تو ایسا ہی ہے جیسے اس کے لیے حساب کا دن کے لیے وہ پیش ہو گیا ہے تو اس کی طرف جو ہے یہ خبرداری کی گئی ہے پھر تخلیق کائنات اور تخلیق انسان کے ایک خاص مقصد کی وضاحت کی گئی ہے کہ کیوں انسان کو جو ہے وہ مقصد پیدا کیا گیا ہے اور اس کا پھر مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ خیر اور شر کی آزمائش انسان کے سامنے رکھی گئی ہے اور یہ اس آزمائش میں اس کو جو ہے وہ ڈالا گیا ہے اور یہ سارا سلسلہ پورا حیات و موت کا اسی کے لیے جو پیدا کیا گیا ہے اور اس کے لیے انسان کو خیر اور شر کی پھر آزادی بھی دی گئی ہے ظاہر ہے فریڈم آف چوائس بھی دی گئی ہے کہ انسان مرضی ہے دونوں راستوں میں سے خیر میں سے اور شر میں سے اور خیر میں سے جس کو چاہے اختیار کرے شکر اور کفر میں سے جس کو چاہے اختیار کرے بدی میں سے کے راستے کو یا اچھائی کے راستے میں سے جس کو چاہے جو ہے اختیار کرے یہ اور اس کے پھر اسی چوائس کی بنیاد پہ اسی اختیار کی بنیاد پہ جو راستہ وہ اختیار کرے گا اسی چوائس کی بنیاد پہ پھر اس کے ساتھ اس کا معاملہ جو ہے وہ کیا جائے گا جزا کا یا سزا کا تو یہ بڑی اچھی طریقے سے اس طریقے سے مسئلہ جو ہے جبر و قدر ہے یا اس کی بھی جو ہے بڑی اچھی طریقے سے وضاحت ہو جاتی ہے فرمایا کہ یہ کائنات پوری اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے بلکہ اس کی ایک جو ہے مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی کے مطابق یہ ساری چیزیں جو عمل ظہور پذیر ہو رہی ہیں پھر آپ پر جھوٹے الزامات لگانے والوں کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے کہ بہرحال تم جو ہے ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تم الزام لگا رہے ہو اور ان کے نتائج کے لیے بہرحال تم تیار رہو پھر قرآن کا ذکر ہے اور قرآن کے بارے میں فرمایا کہ اس میں ہمارا ذکر رکھ دیا گیا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِي ذِكْرِكُمْ، اس میں تمہارا خود جو ہے وہ ذکر رکھ دیا گیا ہے اس کے اندر، اور جو ذکر رکھا گیا ہے تو اس کے اندر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ فیہ نبا ما کان قبلکم، اس سے تمہارے اس سے پہلے جو لوگ ہیں ان کے درمیان وہ بھی ان کی خبریں موجود ہیں، وخبر ما بعدکم، اور جو تمہارے بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کی بھی خبریں اس میں جو ہے موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کا اطلاق آج کے تمام حالات پر اور کرداروں پر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور ایسی دنیا تک بھی ہوگا کہ یہ دیکھ لیں کہ کون ریپرزینٹ کر رہا ہے قرآن کے پیش قدر کرداروں کو آج کی دنیا کے اندر۔ یہ بالکل اسی طریقے سے یہ جو ہے یہ کانسٹنٹ چیزیں رہیں گی، اور جو قرآن نے کردار جو ہے مثبت اور پازیٹو پیش کی ہیں ان کا ریفلیکشن جو ہر دور کے اندر جو ہے وہ دیکھی جاتی رہے گی۔ پھر اس کے بعد توحید کا اثبات جو ہے وہ کیا گیا ہے اور شرک کی تردید کی گئی ہے، اور اس کے اندر کائنات کو یعنی یہ بتایا گیا ہے، یعنی یہ کائنات سے بھی کائنات کے پیدائش سے بھی یہ جو ہے وہ لیا گیا ہے، ایک قسم کا کہہ لیں کہ استدلال کیا گیا ہے کہ کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، زمین و آسمان کو جو ہے اللہ تعالیٰ ایک وہ اس میں سے ایک دلیل لائے گی زمین و آسمان کی پیدائش سے کہ اگر زمین و آسمان کے دو خدا ہوتے تو تم دیکھ لیتے کہ کس طریقے سے اس کائنات کا نظام جو ہے یا پورے زمین و آسمانوں کے نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا، اور یہ بڑی بہت بڑی یعنی آپ کسی بھی انتظام کسی بھی ایڈمنسٹریشن کسی بھی جگہ پہ اگر دو برابر کے لوگوں کو جو ہے دو سی ای او دو چیف ایگزیکٹو کسی ادارے کے اندر لگا دیں اور پھر آپ اس کا جو ہے وہ حشر ہوتے دیکھیں، اور یہی بات جو ہے لوگوں کو بتائی گئی ہے۔ سب رسولوں کی دعوت ایک ہی دعوت تھی، اور وہ سب رسولوں نے اللہ تعالیٰ خدا واحد کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، اور پھر یہاں بھی یہ بھی بتایا ہے یعنی توحید کے اثبات کے اندر اور شرک کی تردید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد جب کوئی اولاد ہونے کی تردید کی گئی ہے، اور یہ بھی اس بات کی بھی تردید کی گئی ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، بلکہ ان کے بارے میں صحیح طرح رویہ بتایا گیا ہے کہ فرشتے تو دراصل مقربین ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور وہ لوگوں کی اور نیک انسانوں کی جو ہے قیامت کے روز سفارش کر سکیں گے۔ پھر توحید کی جو ہے اس کے بارے میں آفاقی دلیلیں، آفاقی دلیل سے مراد یہ ہے کہ کائنات سے اور آفاق سے جو دلیلیں لائی گئی ہیں وہ زمین و آسمان اور پانی اور پہاڑ اور پہاڑی درے استعلال کیا گیا ہے، اور دن رات اور چاند اور سورج کے مداروں کا اپنے مداروں میں چلنا اس سے بھی استعلال کیا گیا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رسول ہیں وہ بھی انسان ہیں اور وہ بھی جو ہے موت کا مزہ چکھیں گے، اور مشرکین جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ان پہ فرد جرم عائد کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تسلی دی گئی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ یہ کام تمام لوگ جو اس سے پہلے یہ دعوت دے رہے ہیں ان کے اسی طریقے سے مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن بالآخر وہی کامیابی انہی کو جو ہے ملی ہے۔ پھر مشرکین کے خود ساختہ خداؤں کی بے بسی کا ذکر کیا گیا ہے، اور مشرکین سے سوال کیا گیا ہے کہ جو کون سا ایسا تمہارا خدا ہے جو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے یعنی اگر اللہ تعالیٰ گرفت کرنا چاہے تو تمہاری حفاظت کر رہا ہے، تو فرمایا گیا کہ جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری حفاظت بھلا کیا کریں گے، تو اس طریقے سے ان کو جو ہے سوچنے پہ مجبور کیا گیا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں پھر کہ ان پر زمین تنگ ہو رہی ہے، یعنی ایک قسم کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے، اور ان کو جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان پہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور ان کی جو ہے چوائسیز کم ہو رہی ہیں، اور یہ دعوت جو ہے یہ رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے، اور یہ بھی پیشن گوئی ساتھ کی گئی ہے کہ بہت دیر تک یہ اس زمین میں ٹک نہ سکیں گے اور اقتدار مسلمانوں کے پاس ہوگا، اور یہ ایسی پیشن گوئی تھی کہ جو بہت تھوڑی عرصے کے بعد کے اندر جو ہے پوری ہوئی۔ اس کے بعد متعدد انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کا کردار ہے، ان کی دعوت کو پیش کیا گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو نمایاں طور پر ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی کردار کو اور ان کی توحید کی دعوت کو اور ان کی خدمات کو پیش کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے یہ اس اللہ تعالیٰ کی توحید تک پہنچنے کے لیے غور و فکر سے کام لیا، اور مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ بھی اس غور و فکر سے کام لیں اور دیکھ لیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ خدا واحد تمام کائنات کو پیدا کرنے والا بھی ہے اور وہی معبود بھی ہے۔ اس کے بعد پھر لوط علیہ السلام یعنی اسی خنوادے سے ابراہیم علیہ السلام کے خنوادے سے ہی لوط علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کی خدمات کا اور ان کی دعوت کا اور ان کی استقامت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر اسی سلسلے کے اندر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکم عطا فرمایا، داؤد علیہ السلام کو خوش الحانی عطا فرمائی، اور کس طریقے سے وہ جو ہے وہ ان کو معجزہ تھا یہ بھی کہ جو جو دھات میٹلز تھی اس کے ہاتھ کے اندر بالکل نرم ہو جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو دنیا کے اسباب اور ذرائع فراہم کیے اور جنات کو ان کا تابع کیا. اس کے بعد پھر ایوب علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کے صبر و استقامت اور نیک چلنے کے سبب اور جن اوصاف کے وہ مالک تھے ان کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت کے اندر داخل فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ سارے کے سارے یہ لوگ جو پیغمبر تھے اور رسول تھے یہ سارے کے سارے انسان تھے، اور جب ان سے کوئی لغزش ہو جاتی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے صابر اور شاکر بندے تھے اور دعوت اور توحید کی دعوت دینے والے تھے اور بڑی جرأت اور عزیمت سے کام لینے والے تھے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی ایک ہی دعوت اور ایک ہی امت بھی ایک ہی تھے، اور میں کہ نہازی امت حکم امت واحدہ، یہ امت ہی ایک تھی، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تفرقے سے جو ہے یعنی ایک ہی امت ہے یہ تم لوگ، اور اسے تفرقے سے بچ کے رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے لیے تمام رحمت بنا کے جو ہے وہ بھیجا گیا، اور اس بات کا ذکر گیا اور میں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے آپ جو ہے تمام انسان مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. مسلمانوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ بہت جلد زمین میں اقتدار ان کو حاصل ہوگا، اور فرمایا ان الارض یرث عباد الصالحون، یہ بشارت جو ہے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کے صالح بندے جو ہیں ان کو جو ہے وہ ملے گی، زمین کی وراثت ان کے پاس ہوگی، وہ زمین کے وارث ہوں گے. تو فرمایا کہ یہ بشارت ہم نے یہاں پہ دی، لیکن یہ بشارت زبور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا تھا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے یہ موجود تھی. اگر پوری سورہ انبیاء علیہ السلام کا ایک خلاصہ آپ بیان کرنا چاہیں تو کہیں گے کہ اس کے اندر قریش کے متعدد اور متضاد اعتراضات اور الزامات کا ذکر ہے اور ان کا جواب دیا گیا ہے، متعدد انبیاء علیہ السلام کی سرگزشت اور ان کی دعوت بھی پیش کی گئی ہے، اور قریش کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر یہ حقائق تم تسلیم نہیں کرو گے جن کو پیش کیا گیا ہے تو تم بہت جلد اور بدترین قسم کے عذاب سے تم جو ہے دوچار ہوگے، اور اس کے لیے پھر تم تیار ہو جاؤ. اس کے بعد پھر سورہ الحج ہے، اور سورہ حج بھی مکی سورت اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے وہ جو مصحف ہیں ان کے اندر مختلف باتیں لکھی ہوئی، کہیں کہیں پہ اس کو جو ہے وہ مکی سورت لکھا ہوا ہے اور کہیں پہ اس کو مدنی سورت لکھا گیا ہے، لیکن دراصل یہ اس کی وجہ یہ ہے اور اس کے مضامین پہ غور کریں تو اس میں مکی اور مدنی دونوں خصوصیات پہ مشتمل صورت ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس کی کچھ آیات، ایک تہائی آیات اس کی 24 آیات تقریباً ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور اس کی دو تہائی آیات جو ہیں تقریباً 50 سے 55 کے قریب آیات جو تھی وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، یا سفر اثنا ہجرت جب جو ہے امیگریشن جو مائگریشن آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از ہیپننگ، اس وقت اس دوران جو ہے وہ نازل ہوئی. تو اس وجہ سے اس کے اندر دونوں خصوصیات جو ہے پائی جاتی ہیں، اور اس کے مضامین سے یہ بالکل صاف ظاہر ہے. یہ مشرکین مکہ کے خلاف فرد جرم آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر موجود ہے، اور ان کے خلاف پھر اللہ تعالیٰ نے جو جہاد اور قتال جو اس کے اندر پہلی صورت ہے جس کے اندر جہاد اور قتال کی، اور وہ بھی جو دفاعی نوعیت کے جہاد کی اجازت دی گئی. آپ کو پتا ہے کہ اب تک مکہ کے اندر، مکی پیریڈ کے اندر تمام آخری دن تک مسلمانوں کو اپنے ہاتھ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھے رکھنے کی اور بالکل کسی قسم کی ریٹیلیشن کی جواب نہ دینے کی کا دینے کا جو حکم تھا کہ آپ کو مار ڈالا جائے، آپ پہ ظلموں کی جو ہے وہ انتہا کر دی جائے، لیکن آپ جواب نہیں دینے لگے. لیکن یہاں پہ اب پہلی صورت ہے جس میں مسلمانوں کو آپ اس کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ جوابی طور پر اقدام جو ہے وہ کر سکتے ہیں اگر ان کے خلاف جہاد کیے، اور بعد کے اندر پھر حکم یہ تو اذن کے تال ہے، خالی میں یاد رکھنا چاہیے اس کی اجازت دی گئی ہے، حکم کے تال پھر بعد کے جو ہے وہ بعد کے اندر آیا ہے. لیکن یہ اس طریقے سے یہ کرونولوجیکل آرڈر کے اندر یہ پہلی صورت ہے جس کے اندر اس کی اجازت دی گئی قتال کی. مسلمانوں کو پھر ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اطاعت، عبادت، دعوت و تبلیغ، جہاد و قتال اور اسلامی حکومت کے قیام کے مقاصد کو یاد رکھنا چاہیے، یہ بھی جو ہے ان مسلمانوں کے صورت کے اندر بتایا گیا ہے، یہ بھی صورت کے مضامین میں سے ہے. تو اس طریقے سے اس کے مخاطبین بھی متعین ہو جاتے ہیں کہ اس کے مخاطبین میں مشرکین بھی ہیں جن کو اب بالکل آخری طور پر ان پہ ایک فرد جرم عائد کر دی گئی ہے کہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کے اور ان کو نکلنے پہ جو مجبور کر کے یہ تم نے جو ہے وہ جرم کیا ہے، وہ ان کے اوپر عائد کر دی گئی ہے فرد جرم. پھر جو متردد یا مذبذب مسلمان تھے، جو ان بٹوین تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ کیا ان کے خلاف جو ہے یہ بھی تو دیکھیں، یہ جو کعبہ ہے اور قبلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو اس کے بھی تو یہ مجاور ہیں، اس کو دیکھ. تو یہ جو مذبذب کیفیت کے حامل افراد تھے ان کو بھی خطاب کیا گیا ہے کہ دیکھو یہ تو یہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے اس کے مجاور ہیں، بلکہ جو ہے یہ سب سے بڑے جو ہے وہ شرک کے جو ہے وہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے گھر کو انہوں نے شرک کا ایک جو ہے محور اور مرکز بنا رکھا ہے، تو ان کے خلاف تو ہر طریقے سے ہر لحاظ سے جو ہے ایک جنگ کرنا اور ان کے خلاف ان کو یہاں سے ڈرائیو آؤٹ کرنا یہ بالکل ایک لیجیٹیمیٹ جو ہے وہ ایکشن ہے. تو اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیجیٹیمیسی آف وار اگینسٹ دی مکنز قریش یہ اس بات کے لیے جو ہے تیار کیا گیا ہے، مسلمانوں کو ذہن سازی کی گئی مسلمانوں کو، اور پھر جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے لیڈرشپ کا جو ہے تقابل کیا ہے کہ اور بڑے بہت ساری آیات جو ہے اس سے جو ہے اس سے متعلق اس میں اس کے اندر موجود ہیں. اور اگر آپ سب کو مجموعی طور پر اپنی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں تو پھر جو ہے وہ بالکل صاف ایک پکچر واضح آتی ہے کہ ایک قریش کی مشرک قیادت ہے اور اس کے مقابلے مسلمان قیادت ہے، اور دونوں کے بارے میں اس صورت کے اندر بہت ساری باتیں موجود ہیں. مثلا اگر ان کے رویوں کے حساب سے دیکھیں تو فرمایا کہ پہلی قیادت قریش کی قیادت ظالم اور مخرج قیادت ہے جو مسلمانوں کو نکالنے والی ہے اس شہر سے، اور مسلمانوں کی قیادت مظلوم قیادت ہے اور مہاجر قیادت ہے جو ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئی. پھر آخرت کے حساب سے فرمایا کہ یہ آخرت پہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں قریش کی قیادت، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی قیادت آخرت اور اس کی سزا اور جزا پہ کامل ایمان لانے والے ہیں. عبادت اور توحید کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اسی واحد خدا واحد کی عبادت کرنے والے ہیں مسلمان کی قیادت، اور اس کے مقابلے میں جو قریش کی قیادت ہے وہ من دون اللہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ولایت کے ضمن میں فرمایا، اور سرپرستی یعنی کون کس کا سرپرست ہے اس کے حوالے سے فرمایا کہ یہ جو قریش کی عادت ہے یہ برے اپنے مرجے کی طرف لوٹیں گے، اور ان کی جو ٹھکانہ ہے اور جگہ ہے وہ بڑی بری ہے، اور ان کے ساتھی بھی بڑے ہوئے. فرمایا لبئس المولا و لبئس العشیر، یہ برا مرجع ہے اور برے ساتھی ہیں ان کے جہاں پہ یہ جو قیادت ہے. اور مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا مرجع بھی بہترین ہے جہاں پہ یہ لوٹیں گے، اور ان کا مددگار بھی بہترین ہے. خود اللہ تعالیٰ فرمایا فنیم المولا و نیم النصیر، یہ بہترین مرجع اور بہترین مددگار ہے اللہ. اور پھر یہ جو توحید کی امانت میں خیانت کرنے کی بات ہے تو فرمایا کہ قریش کی قیادت جو ہے بدعہد اور خائن اور ناشکری کی عادت ہے، کفور کی عادت ہے، جو خانہ کعبہ کی تولیت کا کوئی استحقاق نہیں رکھتی. اب ان کو ڈرائیو آؤٹ کر دینا چاہیے، اور مسلمانوں کو بالکل دوچا بالکل کلیئر کٹ مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ ان کے خلاف ایکشن کرنے میں اگر ضرورت پڑے تو تمہیں کسی قسم کا کوئی ذرہ برابر تعامل نہ ہونا چاہیے. پھر اور جبکہ جو مسلم کی عادت ہے وہ دین ابراہیمی اور توحید کی اصل وارث کی عادت ہے، جو خانہ کعبہ کے اصل متولی ہونے اور ان کا صحیح استحقاق رکھتی ہے کہ وہی خانہ کعبہ کی متولی ہوں. اور یہ قیادت جو ہے قریش کی یہ علم اور دلیل اور برہان اور ہدایت سے محروم قیادت ہے، اور علم کے بغیر منطق کے بغیر بے تکی بے جا تکرار یہ کرتے ہیں، جبکہ مسلمان قیادت جو ہے یہ عقلی اور نقلی دلیلوں سے لیس ہے، وہی کی روشنی میں اور اعلیٰ کردار اور اخلاق کی حامل قیادت ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ قریشی قیادت جو ہے یہ باطل کی پیروکار ہے اور باطل ہی کی علم بردار ہے، جبکہ مسلمان قیادت حق کی پیروکار ہے اور حق کی علم بردار ہے. تو بڑا زبردست تقابل کیا گیا ہے دونوں اس قیادت کا، اور اس طریقے سے ایک لیجیٹیمیسی جو ہے ان کے خلاف جنگ کی لیجیٹیمیسی کے لیے مسلمانوں کا ذہن سازی کی گئی ہے. پھر سورت کے آخر میں شروع کے اندر فرمایا کہ منکرین توحید جو ہے وہ علم کے بغیر اور دلیل کے بغیر جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور بحث و تکرار کرتے ہیں، جیسے ان کی قیادت میں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے یہ گھر کے جائز متولی نہیں ہے بلکہ مسلمان ہی لیجیٹیمیٹ کسٹوڈین آف دی ہولی لینڈ اور جو یہ گھر ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے جو ہے. پھر مسجد حرام کے کچھ حقوق بتائے گئے ہیں اور پھر احکام حج کی کچھ تفصیلات بتائی گئی ہیں جس کے اندر کہا کہ حج کے مناسب کا بیان بھی ہے اور حج کی عبادت کا حاصل یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے شرک سے اور جھوٹ سے اور اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرے اور اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرے. یہ حج کے مناسب میں سے بتایا گیا ہے اور ساتھ چونکہ قربانی بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے تو فرمایا کہ قربانی اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا تھا اور حلال جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے نام پہ جو ہے وہ ذبح کیا جائے. اور اس کے ساتھ اس کی اسپرٹ بتائے, اس کی روح کیا ہے قربانی کی. روح یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی خون اور جو گوشت اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے یا اس کی اس کو کوئی ضرورت ہے, بلکہ اس کا جو اس کی روح جو ہے وہ تقویٰ ہے, جس طریقے سے یہی تقویٰ روزوں کی جو ہے وہ اسپرٹ ہے. یعنی انسان اپنی خواہشات کو اور اپنی مرغوبات نفس کو جو اس چیز اس کو پسند ہے اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کر دے اور مقصد اللہ تعالیٰ کی وہ بڑائی کو قائم کرنا اور اس کو کوشش کرنا, یہ جو ہے مقصد ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے یہاں پہ ضمنی طور پر جو ہے وہ اس کے احکام بتائے گئے, حج کی تفصیلات بتائی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ بتایا کہ یہ جو بد عہد خائن کے عادات ہے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کا اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے. اس کے بعد بڑے اہم احکام ہیں جس میں سے فرمایا گیا کہ اسلامی ریاست, چونکہ اب اسلامی ریاست کی ابتدائی شکل وہ اور قائم ہونے والی تھی مدینہ کے اندر جا کر, اس لیے اسلامی ریاست کی چار ذمہ داریوں کو بتایا گیا ہے کہ جب یہ قائم ہو جائے گی اسلامی ریاست تب بھی اور آئندہ ہمیشہ آنے والے زمانوں کے اندر اسلامی ریاست کی چار ذمہ داریاں ہوں گی لازمی طور پر قرآن کی روح سے. پہلا یہ ہے کہ وہ نماز کا قیام کریں گے, یعنی کہ نماز کے قیام کے اندر یہ جو ہے وہ اس کو مددگار ہوں گے, اس کا جو ہے نظام قائم کریں گے, مسجدیں اور اس کے لیے جو ہے وہ نمازوں کا بندوبست اور مؤذن کا اور اذان کا اور امام کا اور پوری جو ہے مسجدوں اس سلسلے کی دیکھ بھال. اور دوسری بات فرمائی ہے کہ اہتمام زکوٰۃ, یہ بھی گورنمنٹ جو ہے کلیکٹ کرے گی اور گورنمنٹ ری ڈسٹریبیوٹ کرے گی پورے اپنے لوگوں کے اندر, تاکہ یہ وہ تمام اپنے لوگ اور خاص طور پر وہ لوگ جو لیس پریویلیجڈ ہیں, جن کو جو ہے جن کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو ہے مال نہیں ہے, ان کا بھی خیال کیا جائے اور ریاست ان کی ذمہ دار ہو. اور تیسرا فرمایا کہ عمل بالمعروف نیکی کا حکم دیں گے, یہ بھی جو ہے نیکی کو نیکی کے جو مراکز ہیں نیکی کے جو منبع ہیں ان کو اور ان کے ادارے ہیں اس طریقے سے ان کو قائم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوگی. وہ نہیں المنکر. چوتھی بات ہے کہ جو جہاں جہاں سے برائیاں پھوٹتی ہیں ان کو پلگ کرنا, ان کو بند کرنا, ان کو روک لگانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہوگی. یہ چار چیزیں ہیں فرمایا گیا ہے کہ یہ اسلامی ریاست کرے گی. اس لحاظ سے میرے بھائیو جان لینا چاہیے کہ اسلامی نظام کے اندر جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پورا یہ نظام بنایا ہے اس کے اندر جو مین اس کے فیچر ہیں ان میں سے یہ بہت اہم ہے, اس کو جان لینا چاہیے کہ یہ سورہ حج کے اندر اس کا بیان آیا ہے. اللہ تعالیٰ کی دین کی نصرت کرنے والوں کو نصرت کا مدد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوگی, یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دین کی نصرت کریں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کی مدد کروں گا اور وہ میری مدد کریں گے میں ان کی مدد کروں گا. دفاعی جہاد کی جیسے میں نے کہا اجازت دی گئی اس کے اندر, اور پھر تکذیب کرنے والوں کی تاریخ بتا کر کافروں کو براہ راست دھمکی کی جو ہے وہ دھمکی دی گئی ہلاکت کی. پھر اللہ تعالیٰ نے مہلت کے دو قوانین کا ذکر فرمایا ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کو ایک خاص عرصے تک مہلت نہ دے دے کہ شاید یہ پلٹ آئیں اور شاید یہ جان لینے کے بعد اور ان کو پہنچا دینے کے بعد جو پیغام پہنچ گیا ہے اس کے بعد یہ تھوڑا اس پہ واپس اس کی طرف پلٹ آئیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو مہلت دیتا ہے. اور دوسرا قانون یہ ہے کہ مہلت کا وقت ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا ہے. یہ جو ہے دو قوانین بتائے گئے ہیں اور اس کی جو ہے دھمکی اس کا تعلق یعنی جو کفار کو اور کفار مکہ کو جو دھمکی دی گئی اس کے ساتھ بھی ہے, تاکہ وہ بھی جان لیں کہ ان کے پاس ایک خاص حد تک مہلت ہے اور اس کے بعد ان کو پکڑ لیا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ خالق اور مخلوق جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یعنی رب ہونے اور اس کی قدرت کے دلائل ہیں. اور اس زمن کے اندر ایک بڑی زبردست تمثیل ایک پیرابل جو ہے بیان کی گئی ہے اور وہ مکھی کی ہے کہ فرمایا کہ اگر مکھی یہ تو ان کے جو رب ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو ایک مکھی کو بھی نہیں جو ہے وہ کر سکتے بنا سکتے بلکہ وَإِن يُسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُونَ مِنْهُ اگر ان سے کوئی مکھی ان سے کچھ چھین لے کر لے جائے تو وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ مکھی سے وہ چیزوں کو جو ہے چھڑا سکیں مکھی سے واپس لا سکیں. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے زبردست فرمایا ضعف الطالب والمطلوب کہ کتنا ضعیف ہے وہ طالب بھی جو یہ مانگ رہا ہے اور جن سے وہ مانگ رہا ہے وہ مطلوب بھی کتنا ضعیف ہے. دونوں کی ایک بڑی ایسی زبردست مثال دی گئی ہے کہ جو مانگ رہا ہے اور جس سے وہ مانگ رہا ہے دونوں جو ہے وہ بالکل ضعیف ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس طریقے سے ایک جھنجھوڑنے کی اور ایک تھاٹ پرووکنگ جو ہے وہ پیرابل بیان کی گئی ہے. مسلمانوں کے لیے 10 نکاتی ہدایت نامہ ہے آخر سے پہلے میں, اور فرمایا کہ مسلمان رکوع اور سجود, عبادت, افعال خیر, خیر کے اعمال, جہاد اور قتال, دین ابراہیمی کی پیروی کریں, شہادت دین کی انجام دہی کا فریضہ انجام دیں, یہ جس کو اس سے پہلے اب تک ہم شہادت حق قرآن کہتا آ رہا ہے تو یہاں شہادت دین ہے, یعنی دین کی شہادت, دین کو اپنے عمل سے جو ہے وہ اس پہ شہادت دینا اور عمل سے دین کو قائم کرنا, اہتمام نماز اور زکوٰۃ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے, اور پھر فرمایا کہ اجتماعیت کی تشکیل لازمی ہے, یعنی یہ امت جو ہے یہ مجموعی طور پر, یہ کوئی بھیڑ نہیں ہوگی یہ لوگوں کی الگ الگ جو ہر ایک اپنا اپنا منہ ہوگا الگ الگ, بلکہ یہ ایک اجتماعیت کی تشکیل اسلام چاہتا ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید جو ارشاد فرمایا کہ امت مسلمہ کا جو فلاح کا دار و مدار ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ان کا عقیدہ صحیح ہو, اور پھر کہ ان کی عبادات اور اطاعت جو ہیں یہ وہ اطاعت کرنے والے, اور صحیح اجتماعی رویے جو ہیں وہ کس قسم کے ہوں گے اس پہ اس کا دار و مدار ہے, اگر یہ صحیح ہوں گے تو وہ فلاح پائیں گے. دوسری بات جو ضمن میں فرمایا کہ مسلمان جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر اور فکری لحاظ سے اور مالی مادی اور روحانی لحاظ سے بھی جتنی صلاحیتیں ان کے پاس اس لحاظ سے ان حوالوں سے ہوں گی وہ ساری کی ساری شہادت دین کے لیے وقف کریں اور اس میں لگائیں اور اس کو کھپائیں کہ جو ہے مسلمان ہر لحاظ سے اس دین کو اسٹیبلش کرنے اور دین کو اس اگر اسٹیبلش ہوا ہے تو اس اسٹیبلش رہنے کے لیے جو ہے اپنا کنٹریبیوشن پیش کریں, اس کے لیے یہ بات ہوئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو صحیح عقیدہ توحید کا اور شہادت دین, اور جیسے یہ ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں, اقامت دین, دین کو قائم کرنا, اور امامت و قیادت جو لیڈرشپ ہے, اور جہاد اور اجتماعی سوشل جسٹس, ان کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو منتخب فرما دیا ہے. پھر سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح عقیدہ توحید کے لیے اور شہادت دین کے لیے اور اقامت دین کے لیے اور امامت و قیادت لیڈرشپ کے لیے اور جہاد کے لیے اور اجتماعی سوشل جسٹس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مسلمانوں کو منتخب کر لیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا ہے یہاں پہ. اور چوتھی بات یہ ہے کہ دین اسلام میں رہبانیت کی سختیاں بالکل روا نہیں رکھی گئی ہیں کہ اپنے آپ کو جو اپنے اوپر ظلم کرنا اور اپنے آپ پہ مشقتیں ڈال کر جو ہے بالکل لوگوں سے کٹ کر کہیں پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت کرنا یہ بالکل مطلوب نہیں ہے, اور یہ جو ہے اسلام کے اندر یہ چیز نہیں رکھی گئی ہے, اور اس کو کیٹیگوریکلی دوسری جگہوں پہ جو ہے منع بھی کیا گیا ہے. اور فرمایا کہ یہاں پہ ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, اور اس سے پہلے بھی جتنے لوگ آئے ہیں انبیاء علیہ السلام کے پیروکار ان کا نام جو ہے وہی یہی تھا, اور اس کے اندر بھی جو ہے وسماکم المسلمین من قبل وفی حاضہ, اس سے پہلے بھی اور اس کے اندر بھی مسلمانوں کو ان کا نام مسلمان رکھا ہے, لہٰذا وہ فرقہ پرستی سے بچے. شہادت دین کے جو ہے بارے میں فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور اس امت سے بھی الگ الگ طور پر جو ہے وہ باز پرس ہوگی کہ جو ہے انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ امت کو حاضر کیا جائے گا, جو ہے گواہی دی جائے گی. یہ جو آخری بات تھی جو اس سورت کے اندر بیان کی گئی ہے, اور اس کے بعد پھر نئی سورت اور پھر نیا پارہ 19واں پارہ جو ہے وہ شروع ہوگا, جس کا جائزہ ہم انشاءاللہ تعالی کر لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا.